بدھ 21 دسمبر کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں کی سرگرمیاں جاری، کوئٹہ میں ریلی، مگر تجزیہ کار نے فائزی سے رپورٹ یاد دلائی۔
حکومت وہ تنظیمیں جو قلدم قرار دی جا چکی ہیں ان کو کسی قسم کی پبلک سرگرمی کرنے سے روکے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جماعت الدعویٰ کے زیر اہتمام دفاع اسلام کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس سے جماعت الدعویٰ کے مرکزی امیر حافظ سعید اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم سے۔
جماعت الدعویٰ کی زیر اہتمام ایک کانفرنس پچین اسٹاپ پر ایک مقامی میرے جال میں منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس کو پہلے سیول سیکٹریٹ کے قریب باقی گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں اس کی جگہ تبدیل کر دی گئی۔ دفاع اسلام کے نام سے کانفرنس کی مناسبت سے کوئٹہ شہر میں بڑی تعداد میں پینا فلیکس لگائے گئے تھے۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ سعید نے کہا کہ بھارت کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ حقائق بیان کرتے ہیں تو بھارت ان کے خلاف پروپگنڈا کرتا ہے۔
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں کرسمس مارکیٹ میں ہونے والے حملے کے شبے میں گرفتار اور بعد میں رہا کیے جانے والے پاکستانی نژاد نوید بلوچ تاحال لاپتہ ہیں، لیکن اب جرمن پولیس کو تیونس کے ایک باشندے کی تلاش ہے جن کا عارضی ویزے کا پرمٹ ٹرک سے ملا تھا۔ سنیے طاہر عمران سے۔
کرسمس مارکیٹ پر ٹرک کے ذریعے ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ جرمنی کے وزیر داخلہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دعوے پر محتاط رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی کئی پہلوؤں سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر حملہ آور مسلح ہیں۔ برلن میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق کرسمس مارکیٹ پر حملے کے بعد نوید نامی پاکستانی شخص کو حراست میں لیا گیا تھا، جو رواں برس کے اوائل میں پاکستان سے جرمنی آیا تھا، تاہم انہیں ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا ہے۔
میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں آتش بازی کے سامان کے ایک بازار میں دھماکے سے 24 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں امدادی کاروائیوں کے دوران بھی آتش بازی کا سامان پھٹتا رہا۔ تفصیل سنیے شمائلہ جعفری سے۔
دھماکہ شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع فائر مارکیٹ میں ہوا۔ دھماکے کے بعد مارکیٹ میں کافی دیر تک آگ لگی رہی، جس پر قابو پا لیا گیا، تاہم اب تک اس دھماکے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس مارکیٹ میں ریاستی ریڈ کراس کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ میکسیکو کے صدر نے اس واقعے پر شدید رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسی مارکیٹ میں ستمبر 2005 میں بھی ایسا ہی ایک حادثہ پیش آیا تھا، جب ملک یوم آزادی کے موقع پر اس بازار میں آگ لگنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔
ایتھوپیا کی حکومت نے ایمرجنسی کے دوران گرفتار کیے گئے شہریوں میں سے 10,000 افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 5,000 افراد پر انتشار پھیلانے کے الزام کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔ حکام کے مطابق رہائی پانے والوں کو خصوصی تربیت دی گئی ہے تاکہ وہ مستقبل میں کسی تخریبی کارروائی کا حصہ نہ بنیں۔ گرفتار افراد میں سے زیادہ کا تعلق اورومیا اور امارا کے علاقوں سے ہے، جہاں کئی ماہ تک سیاسی اور معاشی ناانصافیوں کی وجہ سے احتجاج ہوتا رہا، تاہم اکتوبر میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد وہاں صورتحال نسبتاً پرسکون ہے۔ عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ میں توہین مذہب کے لیے لازمی سزائے موت بغیر کسی تاخیر کے ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین حقوق انسانی کے بین الاقوامی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔
رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور خاتمہ فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا، تاہم حکومت فوری بنیادوں پر قانونی اصلاحات متعارف کروائے۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ توہین مذہب کے تمام مقدمات کی تحقیقات کم از کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے کا افسر کرے۔ اضافی طور پر جوڈیشل مجسٹریٹ کے وارنٹ کے بغیر پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے یا تحقیقات کرنے کی اجازت ہو، اور وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی شکایت کے بغیر عدالتوں کو توہین مذہب کے مقدمات پر کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔
شام کے شہر حلب سے شہریوں اور جنگجوؤں کے انخلاء کے لیے 60 بسوں کی روانگی 24 گھنٹے کے لیے روک دی گئی ہے، تاہم اب شہریوں کا انخلاء ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ بسیں روکنے کی وجہ تاحال واضح نہیں۔ ان بسوں کے ذریعے شہر میں رہ جانے والے آخری 3,000 افراد کا انخلاء کیا جائے گا۔ تفصیل سنیے نازش ظفر سے۔ شامی فوج نے مشرقی حلب میں باقی رہ جانے والے شہریوں اور جنگجوؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ باقی علاقوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ علاقے سے نکل جائیں۔ بین الاقوامی فلاحی ادارے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے انخلا کا عمل شروع ہونے کے بعد 25,000 افراد اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نکل آئے ہیں۔ انخلا کے بعد صدر بشار الاسد کی فوجیں یہاں داخل ہو کر کئی برس تک باغیوں کے زیر تسلط رہنے والے علاقوں اور حلب شہر پر مکمل کنٹرول بحال کر لیں گی۔ یہ 5 برس کی خانہ جنگی میں حکومتی دستوں کی سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شاید ہم پہ رحم آ جائے، شاید ہمیں چھوڑ دے۔
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ بھی بن رہی ہیں۔
ہر سال تقریباً 1,000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل۔ کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے، سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت، بی بی سی اردو ٹی وی، ریڈیو سیربین اور bbcurdu.com پر۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آج آپ کو میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں ہونے والی آتش بازی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر مبنی ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں شہر کے ایک بازار میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن 4 خواتین نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ 3 خواتین ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آج پروگرام میں آپ سن سکیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جماعت الدعویٰ کے زیر اہتمام دفاع اسلام کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس سے جماعت الدعویٰ کے مرکزی امیر حافظ سعید اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ کانفرنس کی مناسبت سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
دفاع اسلام کے نام سے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے پہلے آکی گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آکی گراؤنڈ کوئٹہ شہر میں گورنر ہاؤس اور سول سیکرٹریٹ کے علاوہ دیگر اہم سرکاری دفاتر کے قریب واقع ہے، لیکن آج کانفرنس کی جگہ کو تبدیل کر کے اسے پشین اسٹاپ پر واقع ایک شادی ہال میں منعقد کیا گیا۔ جماعت الدعویٰ کے مقامی رہنماؤں کے مطابق انہوں نے کانفرنس کی جگہ انتظامیہ کے کہنے پر سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر تبدیل کی۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید نے کہا کہ بلوچستان سے محرومیت کا خاتمہ کر کے یہاں بیرونی مداخلت کے دروازے بند کریں گے۔
انشاءاللہ اسلام آباد بھی احساس کرے گا اور جماعتیں بھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتیجے میں بلوچستان کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے۔ بیرون سے مداخلت کا کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ گھر کے اندر سے دروازے بیرونی مداخلت کے لیے ہم نے کھولے، ہم نے انشاءاللہ ان کو بند کرنا ہے، ہم نے یہ دروازے بند کرنے بیرونی مداخلت کے۔
حافظ سعید نے کہا کہ بھارت کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے۔ جب وہ ان پر بات کرتے ہیں تو بھارت ان کے خلاف پروپگنڈا کرتا ہے۔
انڈیا کے چینلز کو کیا تکلیف ہے، لگے ہوئے ہیں سارے چینل۔ حافظ سعید بلوچستان پہنچ گیا، کوئٹہ میں پہنچ گیا، ریلی سے خطاب کرے گا۔ وہ ہمارے سیاسی لیڈروں سے کہتے ہیں بھئی تم چپ کیوں ہو؟ آج یہ شور پڑا ہوا ہے پورے انڈیا کے اندر، میرے بلوچستان آنے سے بڑی پریشانی کھڑی ہے۔
جماعت الدعویٰ کے امیر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے بھارت اور امریکہ کی مداخلت کو بھی ختم کیا جائے گا۔
کوئی ہے امریکہ ہے، نیٹو کی باقی ماندہ فوجیں ہیں، انڈیا کے لوگ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ نکل جاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، افغانستان مسلمانوں کا ہے، ہم نے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں نے مل کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، تم مسائل الجھانے والے ہو۔
اس کانفرنس سے جمہوری اوتم پارٹی شازین گروپ کے سربراہ نوابزادہ شازین بگٹی، جیجوائی سمیع الحق گروپ کے رہنما مفتی عبدالواحد کے علاوہ بعض دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے حافظ سعید 19 دسمبر کو کراچی سے کوئٹہ پہنچے تھے۔ 3 روزہ قیام کے دوران حافظ سعید نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے علاوہ کوئٹہ شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ جماعت الدعویٰ کے زیر اہتمام اس کانفرنس کے لیے کوئٹہ شہر میں بڑی تعداد میں پینا فلیکس بھی لگائے گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ سے بات کی اور پوچھا کہ کوئٹہ میں جماعت الدعویٰ کے جلسے جلوس کو بلوچستان کے سیاسی پس منظر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے۔
پولیٹیکلی ایررلیونٹ ہے، یہاں اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جہادی تنظیم ہے، لوگوں کو جہاد کا کوئی شوق نہیں۔ بلوچ سوسائٹی سیکولر سوسائٹی ہے، اس کا یہ سب مذہبی معاملات سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ضرور ہیں، اپنے فنکشنل مسلمان ہیں بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ ہندو یا قادیانی یا ہمارے جو ہے شیعہ سب رہتے ہیں، سینکڑوں سال سے رہتے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں رہی۔ یہ ریسنٹ فینومنا ہے، جب جہاد لے کر آئے ہیں ادھر ہمارے پاس، زبردستی تھوپا ہے، تو اس وقت سے کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ ادروائز یہ جہادی تنظیم ہے، اس کا جو ہے ادھر کوئی تعلق نہیں ہے، ادھر کوئی لنک نہیں بنتا۔ وہ تو صرف پروپیگنڈا پرپزز کے لیے کہ جی ہم پورے پاکستان میں ہیں، ہمارے جو ہے سپورٹر ادھر ہیں، تو ادھر بھی ایک جلسہ کر لیتے ہیں۔ آج انہوں نے جلسہ کوشش کی، سب بڑے جگہ پر لیا تھا، ہاکی گراؤنڈ ہے ہمارے سول سیکرٹریٹ کے ساتھ مین چوک پر ہے، بڑے پاپولیشن سینٹر پہ۔ انہوں نے دیکھا آج بھی نہیں آئیں گے، کوئی 150 ہوں گے، تو انہوں نے جا کے ایک ہال میں کر دیا، صرف کر کے ہال میں کر دیا، کیونکہ کوئی پاپولر سے نہیں ہے، کوئی کچھ ہے نہیں۔ یہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی تنظیم ہے، مسٹیریس تنظیم ہے، وہ مطلب انڈیا اسپیسیفک ہے، کشمیر اسپیسیفک ہے، اس کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اچھا، حکومت کی ترجیح تو یہ نظر آ رہی ہے کہ شدت پسندی یا انتہا پسندی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے اور قوم پرست بلوچوں کو کچلا جائے، کیا ایسی ترجیحات سے بلوچستان کو فائدہ ہوگا؟
کدھر سے فائدہ ہوگا، تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں لوگوں کو کچلیں گے تو، اور باقی جو ہے باقی جنونیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، تو اس کو تو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے لوگ کیا۔ اسی لیے پاپولر سپورٹ ہے، وہ ایک حال میں کر رہے ہیں، 50 آدمی بھی نہیں ہوا جلسہ عام جو ہے جمعیت دعویٰ۔ اچھا اس میں ایک دلچسپ بات بتائیں، پچھلی مرتبہ جب ان کے اسکولوں پر پابندی لگی تھی تو ان کے طلباء اساتذہ نے مظاہرہ کیا تھا، مظاہرہ کرائے تھے، تو ہمارے اخبار نویس نے پوچھا ان سے، بچوں سے پوچھا، بیٹا تم لوگ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو سب نے کہا جہادی 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 جہادی۔ اس کے بعد سے یہ ان نے اسکولوں والی دکان بند کر دی تھی، کچھ زیادہ شور نہیں مچاتے۔ تو یہ بیسیکلی جہادی تنظیم ہے، جہاد کا تو ہمارا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بھائی۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، سینکڑوں سال سے ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، کسی جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑوس میں ایران ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بلوچوں سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے کسی قسم کی، شیعہ سنی وغیرہ وغیرہ۔
اچھا، بلوچ قوم پرست جو پرامن سیاست کر رہے ہیں، وہ بڑھتی ہوئی شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ تو سرکار، یہ زیادہ تر جو ہے شدت پسندی کو تو سرکار کر رہی ہے نا، گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے، لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ ریسورسز بھی گورنمنٹ کے، ہر چیز گورنمنٹ کے، اس کا مطلب یہ تقریباً لا تعلق ہے۔ وہ جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آٹونامی مانگتے ہیں ود ان پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو زیادہ پروویشنل رائٹ دے دو، ہم کو زیادہ ریسورس دو، ہم کو اسپیڈی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دے دو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو کوئی وہ نہیں، لفٹ نہیں دیتے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتے، یہ جسٹ اگنورڈ پیپل ہیں بلوچستان میں۔
تو کس طرح کا ان کو پلیٹ فارم دیا جانا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے جس پہ جو ہے آواز؟
ان پہ تو پابندی ہے، جلسہ پیسے کیسے کر رہی ہے، ان پہ پابندی ہے۔ اب یہ تو وہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی کبھی اس کے خلاف ثبوت نہیں ملا، اس کو چھوڑ دیا۔ بھائی ثبوت بھی آپ کو دینے، آپ ثبوت نہیں دیں گے تو چھوڑ جائے گا۔ ثبوت کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ نہیں دے گی تو اس کو کیسے بند کریں گے؟ تو یہ ان کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کی مرضی ہے، انہوں نے نہیں دینا ہے نہیں دینے ہیں۔ ان سے شٹ اپ کرنا کہ کچھ دن کے لیے، بس شور زیادہ ہو گیا، کچھ دن کے لیے خاموش رہو، خاموش رہ گئے۔ اب یہی جو ہے وہ عیسائیوں پر اٹیک کیے ہیں، شیعہ پر اٹیک کیے ہیں، ادھر جو ہے قادیانیوں پہ اٹیک کیے ہیں، سب طرف دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں، جو ہے وہ کارروائی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستانی ہیں بھائی وہ، آل پاکستانی، ان کا کوئی قبلہ کعبہ کہیں اور نہیں ہے، صرف پاکستان کے ہیں، صرف ان کا فیت علیحدہ ہے اب سے۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار صدیق بلوچ۔ اور کوئٹہ میں وکلا کے قتل عام پر حکومت نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا جس کی رپورٹ گزشتہ ہفتے جاری کی گئی۔ اس رپورٹ کے حوالے سے میں نے وکیل سروپ اجاز سے بات کی اور پوچھا کہ حکومت قاضی فائز کی رپورٹ آنے کے بعد بھی ان تنظیموں خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟
وہ تنظیمیں जिनको बलोचिस्तान में जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती उनको हम देखते हैं कि बलोचिस्तान हुकूमत ने ये कमीशन के सामने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि जी हम अगर किसी एक तंजीम को बलोचिस्तान में जलसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो जो है वो कलदम है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वजीर दाखिला साहब उनको मिलकर अगर ये इजाजत देते हैं तो फिर जाहिर है कि ये खाली नाअहली तो नहीं है
जी।
वजीर दाखिला साहब या वजारत दाखिला में जो लोग हैं वो बड़े जीरक सियासतदान हैं जब दीगर मामलात में और ये मान लेना कि वो इस मामले में इतने मासूमाना हैं तो वो कम अज कम ये मेरी दानिश में तो नहीं आती बात।
अच्छा जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो तजावीज दी हैं उनमें बुनियादी बात क्या है जिस पर हुकूमत को फौरी तौर पर अमल दरामद करने की जरूरत है?
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पहले तो हुकूमत को जो हुकूमत की पॉलिसी है और स्टैंडर्ड है उस पर होल्ड किया है तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत वो तंजीमें जो कलदम करार दी जा चुकी हैं या जो हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको किसी किस्म की पब्लिक सरगर्मी करने से रोके।
अच्छा जिस तरह शिद्दत पसंद तंजीमें जो कालादम भी करार दी जा चुकी हैं सरगर्म नजर आ रही हैं इससे पाकिस्तान का बैन अक्वामी सतह पर क्या इमेज बन रहा है?
पाकिस्तान को इसका बैन अक्वामी सतह पर बहुत नुकसान है जिसकी हम कुछ मिसालें हमारे पास हैं माजी करीब से भी हैं जहाँ पे हमने देखा कि जब हम पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में कश्मीर पे बात करना चाहता है जिसपे हमारा मौकफ दुरुस्त है और हम समझते हैं कि जो भारत कर रहा है या भारतीय अफवाज कर रही है वो दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए हमें अपना दामन साफ करना पड़ेगा क्योंकि वो पहला सवाल हमसे ये उठता है कि आप हाफिज सईद जो साहब जो है वो जो जलसा करते हैं वो बड़े बड़े मजमे लगा कर तकरीर करते हैं तो आप इसका जवाब दें और देखिए और इसकी ना करने से हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और दूसरी बात ये है कि एक ऐसा अगर चेंज ऑफ पॉलिसी आ गया है जो हमें लगता है कि आ रहा है जिसमें ये कम अज कम ये रियलाइजेशन कि हमारी जो बुनियादी लड़ाई है वो अंदरूनी है ना कि बैरूनी तो तब हमें इस तरह की जो कलदम तंजीमें हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म दे के या फैसिलिटेट करके उनको कोई सहूलत जारी करके हमें कोई उसका फायदा नहीं हो रहा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉलिसीज में यहाँ पे एक तरफ बड़े और उसका खैर मकदम करना चाहिए ये रियलाइजेशन कि अब हमारी जो खतरात हैं वो अंदरूनी हैं वो बैरूनी जो है वो सेकेंडरी हैं लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में वजीर दाखिला साहब जो है वो उनकी मेजबानी करते हैं और मेरा ख्याल है बैन अल-अक़वामी सतह पर जो ये तासुर जा रहा है ये ना सिर्फ भारत के हिसाब से बल्कि हमारी बैन अल-अक़वामी दुनिया के साथ जो एंगेजमेंट है वो उसमें ये रियलाइज करना कि आज की दुनिया में शायद इस तरह ये मुमकिन नहीं है कि आपकी स्टेटेड पॉलिसी कुछ और हो और विजिबली आप उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं।
ये थे वकील सरोप एजाज जिनसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की और अब जिक्र करते हैं जर्मनी का जहां पीर के रोज बर्लिन में होने वाले ट्रक हमले के बाद पुलिस ट्यूनिस के एक शहरी को तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ट्यूनिस के शख्स के कागजात हमले में इस्तेमाल होने वाले ट्रक से बरामद हुए हैं। इससे कबल एक पाकिस्तानी शहरी को भी हिरासत में लिया गया था लेकिन इब्तदाई तफ्तीश के बाद इसे रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी नवीद बलोच जिन्हें हमले के फौरन बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था और बकौल पुलिस नाकाफी शवाहिद की बना पर इन्हें रिहा कर दिया गया था अब तक लापता हैं। बर्लिन में मौजूद हमारे साथी जावेद सुमरो ने नवीद बलोच के रिश्तेदार वहीद बलोच से बात की और पूछा कि नवीद बलोच जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो अब कहाँ हैं और किस हालत में पकड़े गए थे?
जी हम खड़े थे और बातचीत कर रहे थे वो अपनी घर की तरफ जाने लगे और हमको उसको उदाबिसी किया। उसके बाद जो वो अपने घर की तरफ जाने लगे वो रोड क्रॉस करने लगे वो रोड के सेंटर में आ गया बैठ जो पुलिस ने उसके सामने गाड़ी को उसके सामने ले लिया। उसके बाद उससे बातचीत करने लगा। उसके बाद मैं देख रहा था उसके साथ क्या कर रहे हैं फिर मैंने देखा उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है वो ज़हनी हालत में वो दिमागी हालत में बिल्कुल वो सही नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है। फिर मैं उसके पास चला और पुलिस को मैंने उसको बात किया और पुलिस ने मेरे को बोला तेरे को जर्मन ज़ुबान बोलना आता है? मैंने बोला जी हाँ मेरे को थोड़ा बहुत आता है और मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसके ट्रांसलेटर किया जो इसका जो हाउसवाइफ है जो जर्मन का है तो जो एक साल के लिए देते हैं جو اس نے وہ مانگا میں نے وہ اس کا جو ہاؤس وائز دے دیا, اور جو کہاں پہ رہتے ہیں جو اس کا جو پولیس کا ایک ہال ملڈنگ ہوتا ہے ہم نے اس کو وہ دے دیا. اس کے باوجود پھر پولیس نے ہم کو وہ ہاؤس وائز دے دیا, ہم اپنے جانب لگا.
لیکن یہ بتائیں کہ پھر آپ لوگوں کو گرفتار نہیں کیا, صرف نوید کو کیوں کیا؟
میں نے اس کو پوچھا اس کا وجہ کیا ہے, اس نے بولا چونکہ گاڑی روڈ پہ آ رہے تھے جو اس نے سڑک کراس کیا تو اسی وجہ سے اس کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کو میں لے جاتے ہیں, جرمانہ کرتے ہیں, پھر اس کو واپس چھوڑ دیتے ہیں.
لیکن اب تک آپ کا کہنا ہے کہ نوید سے آپ کی بات نہیں ہوئی, تو کہاں ہے وہ, کن حالت میں, کچھ آپ کا رابطہ ہو سکا ان سے؟
جی نہیں, ابھی تک وہ جو پولیس کا جو کہنا ہے وہ ہم نے اس کو ریلیز کیا, لیکن اس سے ہمارے کو کوئی معلومات نہیں ہو گیا. اگر پولیس نے اس کو ریلیز کیا, اس کو ہمارے سامنے لائیں اور بیٹھائیں, وہ یہ آپ کا بندہ ہے, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, ابھی تک اس کا کوئی معلومات نہیں ہے. یہ سب جو بات کر رہے ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں.
آپ کی پولیس سے بات ہوئی ہے؟ پولیس سے پوچھا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے؟
جی نہیں, ہم تو مختلف کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک اور کوئی جانکاری نہیں ہوا.
تو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ سب اسائلم لے رہے ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ بلوچستان میں صورتحال کی وجہ سے اسائلم لے رہے ہیں, یہاں پہ چاہتے ہیں اسائلم لینا, تو جو آپ کے باقی لوگ ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں, کیسے اسائلم لیں گے؟ اور نوید جو ہے وہ, اس کا پتہ کیسے چلے گا؟
جی ہم ان کا تو مزید کوشش کریں گے, اور ہم تو اس کو خود جو بلوچ سارے بلوچ ہم اس کو خود مذمت کرتے ہیں, جو 48 بندہ ادھر اس نے جو ہلاک ہو گیا, 12 بندہ ہلاک ہو گیا, یا جتنا جو وہ زخمی حالت میں اس کو اسپتال پہنچ گیا, ہم اس کو خود یہ جو مذہبی جو دہشت گردی ہیں ہم اس کو خود مذمت کرتے ہیں. ہم مذہبی دہشت گردی کی ہم خود شکار تھے, ہم اتر آئے جلا وطنی کی وجہ ہماری یہ, ہم اپنے حق اور اپنے اور پناہ کا درخواست ہم نے خود جمع کیا.
یہ تھے برلن سے جاوید سومرو, جو کہ برلن ٹرک حملے میں گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے پاکستانی شہری نوید بلوچ کے رشتہ دار سے بات کر رہے تھے. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے برلن میں پاکستانی سفیر جوہر سلیم سے بات کی اور پوچھا کہ کیا جرمن حکام نے نوید بلوچ کی گرفتاری کے بعد پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کیا تھا؟
نہیں, ہم سے تو اس میں کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, آفیشلی کانٹیکٹ نہیں کیا, حالانکہ ہم جرمن اتھارٹی سے کانٹیکٹ میں تھے, میں سے جس طرح کہ ہمارے وقت ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس چیز پہ سب سے پہلے تو کیونکہ کانٹیکٹ اس لیے کر سکتے تھے نا کہ یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا وہ پاکستانی ہے کہ نہیں, کیونکہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک اسائلم سیکر تھا, تو اسائلم سیکر جو ہوتے ہیں ان کی تو نیشنلٹی بھی ڈیٹرمن نہیں ہوتی نا پہلے, آپ وہ کرتے ہیں, تو ابھی اس کے لیے انہوں نے نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے وہ کسی اسٹیج پہ کرتے, لیکن جو ان کی انیشل انویسٹیگیشن تھی اسی میں وہ کلیئر ہو گیا. تو آل دو کہ ہم نے ایمبیسی نے یہ جرمن اتھارٹیز پہ زور دیا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی سچویشن خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس میں آپ ایمبیسی سے کانٹیکٹ کریں, تاکہ اس کی وہ کوئی بھی ایسا جو سسپیکٹ اگر ہوتا ہے کوئی تو اس کی نیشنلٹی ویریفائی ہو سکے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے جس میں کہ ایک افغان نیشنل تھا کوئی,
بالکل,
تو اس کا پہلے افغان نیشنل کا آیا, پھر وہ کہیں آ گیا کہ جی وہ شاید پاکستانی ہے, جو کہ وہ غلط تھی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آ گیا کہ نہیں وہ افغان ہے. تو اس طرح کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ, اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ نادرا کے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے سب کا جو ہے,
بایومیٹرکس
ہیں اور وہ بالکل ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کوئی بھی پاکستانی سٹیزن جو ہے ان کو, تو وہ اچھا بہتر طریقہ تو نیچرلی یہ ہے کہ پراپرلی ڈیٹرمن کرنے کا. بٹ اس کیس میں شاید یو نو سارا اتنی جلدی ہوا کہ اس میں پھر ہم سے تو کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, اس سسپیکٹ نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا, اس وقت تک جو سسپیکٹ تھا اس شخص نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا. نارملی یہ ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں, اگر یہ اس کو مزید گرفتار رہتا تو پھر, اور اگر یہ ڈیٹرمنٹ ہوتا کہ وہ پاکستانی ہے, تو پھر ہم نیچرلی اس کے بعد کونسلر ایکسس مانگتے ہیں یا جو بھی ایک طریقہ کار ہے, پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کو پھر ٹریک کرتے ہیں, لیکن اس سٹیج تک تو یہ نوبت ہی نہیں پہنچی.
اچھا, جرمنی نے دہشت گردی یا ٹیررزم کے خلاف جو پاکستان سے کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی انوالو ہے؟
نہیں, ابھی کوئی اسپیسیفک تو کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں ہے اسپیسیفک. جنرلی اس طرح کا تعاون جو ہے وہ سب ملکوں کے درمیان ہوتا ہے, یو نو تھوڑا بہت, تو وہ تو ہمارا ہے جرمنی کے ساتھ بھی ہے, بٹ کوئی اسپیسیفک نہ کوئی ریکویسٹ ہے اور نہ کوئی اسپیسیفک اس طرح کا یو نو جس طرح کے کوئی
ریکویسٹ وغیرہ آتی ہیں اس طرح کی,
اس پہ کوئی اس طرح کا. جی,
برلن میں پاکستانی سفیر جوہر سلیم. حقوق انسانی کے لیے سرگرم عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کے جائزے پر مبنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ قوانین حقوق انسانی کے بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتے, لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری.
توہین مذہب قانون کے اثرات نامی اس رپورٹ میں تنظیم نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس سے متعلق قانون کا خاتمہ فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قانون کے خاتمے کے التوا کے دوران توہین مذہب کے الزامات کے نتیجے میں سنگین نتائج اور ملزمان کے لیے شدید خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ حکومت ایسے ادارہ جاتی اور عدالتی تحفظات متعارف کروائے جن سے قوانین کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت فوری طور پر قانونی ڈھانچے میں اصلاحات متعارف کرائے تاکہ توہین مذہب کے مقدمات میں پولیس، استخاصہ اور جج غیر جانبدارانہ طور پر بغیر کسی دباؤ یا دھونس کے اپنی ذمہ داری سر انجام دے سکیں اور وہ اسے تمام صوبوں میں لازمی قرار دے، اور اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ توہین مذہب کے تمام مقدمات کی تحقیقات کم از کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے کا افسر کرے تاکہ غلط یا بدنیتی پر مبنی شکایت یا جہاں شواہد ناکافی ہوں عدالتی کارروائی نہ ہو سکے۔ تنظیم نے تجویز دی کہ اضافی طور پر جوڈیشل میجسٹریٹ کے وارنٹ کے بغیر پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے یا تحقیقات کرنے کی اجازت ہو، اور وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی شکایت کے بغیر عدالتیں توہین مذہب کے مقدمات پر کارروائی نہ کر سکیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ شمائلہ جعفری پیش کر رہی تھیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
شاید ہم پہ رحم آ جائے، شاید ہمیں چھوڑ دے۔
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں۔
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل۔ کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے، سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت، بی بی سی اردو ٹی وی، ریڈیو سیربین اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔
وقت ہوا کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
بھارت کے خلاف چنئی ٹیسٹ میں اننگز اور 75 رنز کی شکست اور سیریز 4-0 سے ہار جانے کے بعد انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک کا کہنا ہے کہ وہ وطن واپس جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب انگلینڈ کے سابق کھلاڑیوں کی جانب سے کک پر کپتانی چھوڑنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سر جیفری بوائیکاٹ کا کہنا ہے کہ کک سیریز سے پہلے ہی کپتانی چھوڑنے کی باتیں کرتے رہے ہیں، لہٰذا اب انہیں کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے اور جو روٹ کو موقع دیا جانا چاہیے۔
بوائیکاٹ
کہہ رہے ہیں ایشز سے پہلے انگلینڈ کو جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں، لہٰذا اگر جو روٹ کو کپتان بنانا ہے تو ابھی یہ فیصلہ کر لیا جائے تاکہ وہ ان 7 ٹیسٹ میچوں میں یکسوئی سے کپتانی کر کے ایشز جیسے بڑے مقابلے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ سابق کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ کک کپتانی چھوڑنے کے بہت قریب ہیں۔ مائیکل وان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 میچوں کے دوران کک کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی جیسے وہ کپتانی چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ انگلینڈ کو کک کے رنز کی ضرورت ہے، کپتانی کی نہیں۔ بھارتی کپتان وراٹ کوہلی نے چنئی ٹیسٹ کی جیت کا سہرا اپنے نوجوان کھلاڑیوں کے سر باندھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریز کے دوران کئی کھلاڑیوں کے انفٹ ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 2 بار کی ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا تقریباً 1 ماہ تک ٹینس سے دور رہیں گی۔ گزشتہ روز چیک ریپبلک میں ڈکیتی کی واردات کے دوران حملہ آور نے چاقو کے وار سے ان کے بائیں ہاتھ کو زخمی کر دیا تھا، جس کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 ہفتے تک انہیں آرام کرنا ہوگا۔ ڈیوس کپ میں ارجنٹائن کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے یوان مارٹن ڈیل پوٹرو فٹ نہ ہونے کے سبب آسٹریلین اوپن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ لیسٹر کے کھلاڑی جیمی وارڈی کو ریڈ کارڈ دکھائے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی ہے اور وہ اگلے 3 میچز نہیں کھیل سکیں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں خواجہ سراؤں کے ناچ گانے اور مجروں پر مکمل طور پر پابندی پر ایک رپورٹ سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اسپیشل سیریز قتل و غیرت بھی آج پروگرام کا حصہ ہے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرج جاوید۔
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں کرسمس مارکیٹ میں حملے کے شعبے میں گرفتار اور بعد میں رہا کیے جانے والے پاکستانی نژاد نوید بلوچ تاحال لاپتہ ہیں۔ جرمن پولیس کو اب تیونس کے ایک باشندے کی تلاش ہے۔ کانگو کے صدر پر عہدے سے دستبردار ہونے کے لیے عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ فرانس نے خبردار کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کو صدر پر پابندیاں لگانے کی تجویز دے گا۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ذیلی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے افراد میں ایک تہائی بچے بھی شامل ہیں۔ ایتھوپیا کی حکومت نے ایمرجنسی کے دوران گرفتار کیے گئے 10,000 افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 5,000 افراد پر مقدمات چلائے جائیں گے۔ میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں آتش بازی کے سامان کے ایک بازار میں دھماکے سے 24 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی فرج جاوید۔ میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی کا قریب واقع آتش بازی کے سامان کے ایک بازار میں دھماکے سے 31 افراد ہلاک اور 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم اس دھماکے کی ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی، آغاز صوتی جھلک سے۔
یہ دھماکہ میکسیکو شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سین پیبلیتو بازار میں ہوا ہے۔ ابتدائی دھماکے کے بعد بازار میں کافی دیر تک آگ لگی رہی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جائے وقوع کے دکھائے جانے والے ویڈیو مناظر میں علاقے کو دھوئیں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مسلسل چھوٹے دھماکوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال، کچھ یوں بتایا۔
یہاں کئی دھماکے ہوئے جن کی آواز بہت اونچی تھی، ہم نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ پیٹرول پمپ ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ آتش بازی کا سامان ہے جس میں دھماکہ ہوا اور دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
ہم اسی علاقے میں تھے جب اس لائن میں بنی آخری ایک دکان میں دھماکہ ہوا، پھر یک کے بعد دیگرے دھماکے ہونے لگے اور لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کنکریٹ اور اینٹیں پوری گلی میں گر رہی تھیں۔
میکسیکو کی ریاستی ریڈ کراس نے جائے وقوع پر 25 ایمبولینس بھیجیں اور مقامی افراد کو بازار سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ درجنوں امدادی کارکن بھی وہاں امداد کی غرض سے پہنچے۔ مقامی حکومت کے جنرل ڈائریکٹر گیبریل دورن نے کہا کہ یہ دھماکہ بہت تباہ کن تھا، جس سے ہونے والے نقصانات کا فی الحال اندازہ لگانا ممکن نہیں۔
سب سے پہلے تو ہمیں آگ کو بجھانا تھا جو بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ تقریباً آتش بازی کے سامان کی پوری مارکیٹ تباہ ہو گئی۔ فی الوقت نقصانات کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ابھی سیکرٹری جنرل جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اور ایسی حکمت عملی بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔
ادھر ریاستی گورنر کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی پہلی ترجیح زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچانا ہے۔ میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیتو نے اس واقعے پر شدید رنج و غم اور متاثرہ افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ سین پیبلیتو بازار میں ہی ایک ایسا حادثہ ستمبر 2005 میں بھی ہو چکا ہے، جب ملک کے یوم آزادی کے موقع پر اسی بازار میں آگ لگنے سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے تھے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں حکام کا کہنا ہے کہ سوات کے مختلف علاقوں میں ایک ہی دن 4 خواتین نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ 3 خواتین ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سوات اور ملکن میں حالیہ کچھ عرصے سے خودکشیوں کے واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تفصیل سنیے سوات سے سعید انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
تھانہ قبل کی پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ تحصیل قبل کے مختلف علاقوں گاف کالونی، خیرآباد اور کالا کلے میں 3 خواتین نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر زہریلی دوا پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے، جبکہ دیگر 2 خواتین سیدو شریف ہسپتال میں زیر علاج ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب خواجہ خلا میں بھی 17 سالہ لڑکی نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر خود کو آگ لگائی، جس سے وہ بری طرح جھلس گئی اور انہیں بے ہوشی کی حالت میں خواجہ خلا کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان تمام واقعات کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ سوات میں کچھ عرصے سے خواتین کی خودکشیوں اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سوات میں خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دی اویکننگ کے مطابق رواں سال سوات میں 3 مرد اور 50 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ سوات میں خواتین جرگے کے سربراہ مستبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ خواتین کی خودکشیوں میں اضافے کی بڑی وجہ غربت ہے، جس کے باعث لوگوں کی اکثریت اپنی بچیوں کو کم عمری میں بیاہ دیتی ہے۔
ہم لڑکیوں کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں، جس میں معاشی حالات آ جاتے ہیں کسی بھی فیملی کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے بیٹی کو کسی کے بھی پلے باندھ دیتے ہیں، चाहे उसकी ज़िंदगी अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे वो उसे मारे पीटे मारे कुछ भी करे, उससे हमें कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन हम ब्याह देते हैं। दूसरा ये कि छोटी उम्र में अगर ब्याह दी जाती है तो जब उसे अपनी पसंद नापसंद का शऊर शुरू हो जाता है, उसे समझ में आना शुरू हो जाता है, तो वही करना चाहती है जो उसका दिल चाहता है। लेटर ऑन उसका नतीजा ये निकलता है कि या तो वो गैरत के नाम पर मार दी जाती है या फिर वो अब खुद ही खुदकुशी कर लेती है।
सिद्धू शरीफ से ताल्लुक रखने वाली समाजी कारकुन नीलम चट्टान ने बताया कि खवातीन की खुदकुशियों में इजाफे की बड़ी वजह घरेलू नाचाकी और पसंद की शादी का न होना भी है।
लड़कियां जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं या अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये लोगों को नागवार गुजरता है कि एक लड़की जो है वो अपनी पसंद से शादी करे तो उस वजह से भी खुदकुशियाँ हो रही हैं।
इस हवाले से औरत फाउंडेशन के साइम मुनीर का कहना है कि मलाकंड डिवीजन में अगरचे खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाकयात में कमी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब औरत की खुदकुशियों के वाकयात में इजाफा हो रहा है। बताया जाता है कि स्वात में खवातीन की खुदकुशियों की बड़ी वजह औरत मुखालिफ रिवायात है।
ये थे स्वात से सहाफी सईद अनवर शाह। पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ मुख्तलिफ कबीले और ख़ानदान महज अपनी दुश्मनियाँ और जायदाद के तनाज़ों पर किए गए कत्ल को महज इसलिए नाम नहाद गैरत के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कातलों को सख्त सज़ा से बचाया जा सके। जाफराबाद के बख्तियार बुगटी की एक ऐसी ही कहानी सुनिए शर्जील बलोच की ज़ुबानी।
अधेड़ उम्र बख्तियार बुगटी बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद के शोरिश सदा इलाके छत्तर के रिहायशी हैं। अपने इलाके में अमन व अमां की मखदूश सूरत हाल के बायस उन्होंने मुनासिब समझा कि वो सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में मुलाकात करें। एक साल कबल उनके नौजवान बेटे नवाज बुगटी उर्फ मोर को कत्ल कर दिया गया था। तब से उनकी जहनी माली और समाजी हालत ठीक नहीं है।
सर हमारा 2015 में मसला हुआ था। मेरा लड़का बड़ा लड़का था, उसका दो बीबियां था, उसका चार बच्चे था, उसका कमाने वाला भी कुछ भी नहीं है। मैं हालात मेरा सही नहीं है।
बख्तियार बुगटी की कहानी कुछ यूं है कि एक साल पहले उनके इलाके के एक शख्स ने उनसे उनकी ज़मीन खरीदना चाही। बख्तियार बुगटी के इनकार की दो वजूहात थीं, एक तो ये कि वो बारानी ज़मीन उनके रोज़गार का वाहिद जरिया थी और दूसरा उन्हें यकीन था कि वो बासर अफराद उन्हें उनकी ज़मीन का पूरा मुआवजा कभी नहीं देंगे।
मेरा इलाका गड़बड़ है, उधर हालात सही नहीं है। वो बोले जो ज़मीन को बेचे भाग जाए। मैं उन्हें ज़मीन को कैसे बेचता हूँ? ज़मीन को बेचूँ तो मुझे 1 लाख देंगे फिर पैसे भी नहीं देंगे।
चंद दिन बाद शाम के वक्त जब उनका मैट्रिक पास बेटा नवाज बुगटी अपने खेतों में काम कर रहा था तो वो शख्स उससे आकर मिला और कुछ देर बातचीत करने के बाद जैसे ही नवाज बुगटी अपने घर की जानिब रवाना हुआ उस शख्स ने पिस्तौल से फायर करके नवाज बुगटी को मौके पर कत्ल कर दिया।
वो अपना खेती में घूमता था सर, फिर उसने हाथ दिया, हाथ से बाद वो रवाना हुआ, उसने पिस्तौल पीछे मारा, फिर वो तो भाग गया। अपने जाकर अपना बीबी को मारा, उसका भाई का बीबी था उसको मारा है सर।
तो इस तरह नवाज बुगटी और अपनी भाभी को कत्ल करने के बाद उस शख्स ने उन पर सियाकारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जब बख्तियार बुगटी अपने ख़ानदान के कुछ लोगों के साथ उनके घर पहुंचा तो मकामी वडेरे ने इस मामले को पुलिस थाने और कचहरी ले जाने से मना किया और कुरान बीच में लाकर बख्तियार बुगटी को मकामी बलोची रवायात के मुताबिक फ़ैसला करने पर राज़ी किया। बख्तियार बुगटी के पास उनका हुक्म मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मकामी वडेरा इस तमाम कार्रवाई और शहादतों का बयान तहरीर करता है कि नवाज बुगटी और लड़की की लाशें एक दूसरे से बहुत दूर पाई गईं और दोनों बरहना हालत में भी नहीं थे और मकतूलीन पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये तहरीरी बयान बख्तियार बुगटी को दे दिया जाता है। बख्तियार बुगटी अब इंसाफ के लिए छत्तर से क्वेटा पहुँच कर अपने नवाब से मिलने बुगटी हाउस जाता है।
मैं नवाबों के पास गया हूँ, मीर अली के पास गया, नवाब तलाल साहब के पास गया, अकबर खान का लड़का था उसके पास गया, उसने खत दिया, उसने कहा जो ये आएगा तुमको तशवीश करेगा, फिर वो नहीं आया, भाग गया। उधर भी हमारा तशवीश कोई नहीं हुआ।
नवाब साहब के दिए हुए खत में मुकामी वडेरे को हिदायत की जाती है कि वो मुलजिम को बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक दहकते हुए अंगारों पर से गुजारें। अगर मुलजिम बखैरियत उन पर से गुजर जाता है तो वो बेगुनाह है, बसूरत दीगर उस पर जुर्माना आयद किया जाए। जब तक बख्तियार बुगटी अपने इलाके छत्तर वापस पहुँचता है मुबैना कातिल अपने घर वालों को लेकर फरार हो चुका होता है। بختیار بگٹی کے ہمراہ آئے ہوئے صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن علی احمد بلوچ نے بتایا کہ جس وڈیرے نے انہیں انصاف دلانا تھا وہ خود بھی قبائلی دشمنی کا شکار ہو چکا ہے۔
یہ جس وڈیرا کے پاس تھا وہ وڈیرا کا پورا خاندان ہے، وہ بھی ان کو بھی مطلب کوئی اس طرح کے اس میں مارا گیا، یہ وہ، تو ابھی بیچارہ کس کے پاس جائے؟ جو لیٹر ہے اس کے پاس ہے، شاید ہم آپ کو کاپی دیں گے، اس لیٹر میں بھی یہی ہے کہ اس وڈیرا کا خود اتنا پتہ نہیں ہے، وہ خود پتہ نہیں کسی اور کیس میں ادھر ادھر ہو گئے، وہاں قبائلی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ
قبائلی سماج میں سیاہ کاری اور قتل کے اس طرح کے واقعات کا رپورٹ نہ ہونا اور لوگوں کا جرگے سے رجوع کرنے کے بارے میں علی احمد بلوچ کہتے ہیں،
عام معاملات سے ہٹ کر سیاہ کاری کے کیس میں تو بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی طرح سیاہ کاری کے کیس میں جو ہمارے جو مطلب بہتر ایریا میں جہاں مطلب امن امان کے ایریا، وہاں اگر ہم جاتے ہیں ان کو فاتحہ وغیرہ پر جاتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ بات کرنے سے قاصر رہتے ہیں، وہ خاتون اسپیشلی خاتون کی طرف آ جاؤں میں اگر، تو اگر ناحق بھی مارا جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو دبائیں تاکہ مزید ہم جو ہے بدنام نہ ہوں کہ فلانے خاندان کی جو ہے نا عورت جو ہے سیاہ کاری میں ماری گئی۔ یہ جو آج کل پاکستان کے قانون میں سیاہ کاری اگر ثابت نہ ہو سکے اس کا بہت بڑا قانون پاکستان میں بھی، آئین پاکستان میں بہت بڑا جرم ہے، اس لیے لوگ اس کو دباتے ہیں، نظام کے تحت لانا چاہتے ہیں، جرگوں میں تک فیصلہ کراتے ہیں۔ پھر عدالتی نظام ایسا ہے کہ عدالتی نظام میں جو ہے نا وہ سالوں کے سال جو ہے نا سسٹم چلتا ہے، سالوں کے سال چلتا ہے، پیسے بھی ویسٹ ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہے، اور ندارت کچھ بھی وہ نہیں ہوتا حاصل۔
زمین جائیداد کے جھگڑے میں اس لڑکی کا کیا ہوا جسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، یہ بات اس پسماندہ قبائلی معاشرے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی شاید جاننا چاہتا ہے۔ شرجیل بلوچ، بی بی سی، شکارپور۔
نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کا قتل پر ان دنوں بی بی سی کا ایک خصوصی سلسلہ چل رہا ہے، اس سیریز کا نام ہے قتل و غیرت۔ اس سیریز کے تحت بی بی سی اردو نے پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں مختلف موضوعات پر مباحثے منعقد کیے ہیں۔ ایسا ایک مباحثہ آج پروگرام کا حصہ ہے، سیر بھی نبی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے خصوصی سیریز قتل و غیرت کے تحت بی بی سی اردو نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں مباحثات کا انعقاد کیا ہے۔ کراچی، خیرپور، پشاور اور سوات کی یونیورسٹیوں میں ہونے والے مباحثے آپ سن چکے ہیں۔ اب سنیے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن سائنسز کے کیمپس پر ہونے والا مباحثہ، جس کی میزبانی کر رہے ہیں محمد حنیف۔
السلام علیکم، ہم یہاں پر موجود ہیں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مینجمنٹ سائنسز۔ بلوچستان کے بارے میں جب بھی آپ پاکستان میں کسی بھی میڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ دوسری بات جو اس کے بارے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ایک منرل رچ صوبہ ہے، کہ یہاں پہ معدنیات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو کبھی کبھی خبر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تشدد کے واقعات بہت ہوتے ہیں، کبھی ریاست بلوچستان کے ساتھ کرتی ہے، کبھی بلوچستان ریاست کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ کوئی خبر ایسی آتی ہو کہ جس میں عورتوں کا یا لڑکیوں کا ذکر ہو۔ تو اگر آپ بلوچستان سے باہر رہتے ہیں جیسا کہ میں رہتا ہوں، تو انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے بلوچستان میں خواتین جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں۔ اگر کبھی وہ نظر آتی ہیں تو وہ یا ہزارہ کے جنازوں پہ روتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی آپ کو، یا کوئی مسنگ پرسنز جو ہیں ان کے حقوق کے لیے کوئی موومنٹ کرتی خاتون آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب میں آپ لوگوں کی عمر کا تھا تو میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ مند جو یہاں کا علاقہ ہے، کہانی کا مجھے آج تک سٹوری بھی یاد ہے کہ میریکل ان مند، کہ ایک خاتون نے وہاں پہ سکول شروع کیا ہے جہاں پہ وہ بچیوں کی تعلیم کا کام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کا نام زبیدہ جلال تھا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں عبد الرؤف مینگل صاحب جو کہ ایم این اے رہے ہیں, خوزدار سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ثنا درانی جو کہ اپنی این جی او چلاتی ہیں ٹوڈیز ویمن کے نام سے. تو ثنا, میں سب سے پہلے آپ سے شروع کروں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو عورتوں کی جو حالت ہے, جو ان کے حقوق کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں, کیا وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے مختلف ہے یا ہم ایک ہی لائن میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟
اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں اور ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی لائن میں ہیں سارے کے سارے. بلوچستان میں دو چیزیں ہیں جس پہ ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں اور جس پہ کبھی کبھار خواتین کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ شاید ان کو وہ رائٹس سارے مل رہے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ رسپیکٹ ہے جو شاید بلوچستان میں خواتین کو ہر لیول پہ بہت زیادہ ملتی ہے. بٹ اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں انہیں بھی بہت سارے لاز جو ہے وہ خواتین کے حقوق سے ریلیونٹ جو ہے وہ پاس کر لیے ہیں. اگر میں ذکر کروں, وومن پروٹیکشن لا ہے ہمارے پاس, وومن ہیراسمنٹ ایکٹ ہے ایٹ ورک پلیس, ہمارے پاس چائلڈ میرجز بل آ گیا ہے, ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس بل ہے. بٹ انفارچونیٹلی جتنے بھی بلز آتے ہیں اس میں بڑا کلیئر کٹ ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اٹس ایکسکلوڈنگ ٹرائبل ایریاز. تو بہت بڑا المیہ ہے, مطلب پورا کا پورا بلوچستان آئی فیل کہ کوئٹہ کو نکال کے اٹس ٹرائبل. تو اگر آپ ٹرائبل ایریاز کو نکال دیتے ہیں تو کیسے ایک خاتون جو ہے وہ ان لاس سے فائدہ اٹھا سکے گی اور کیسے وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے گی؟
زبیدہ, میں نے آپ کے ذکر سے شروع کیا تھا اور آپ کا بہت پرانا سفر لڑکیوں کی تعلیم کا بلوچستان میں. میں پہلی بات یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بچیاں آپ نے پہلے پڑھائی تھیں ان کا کیا ہوا؟ وہ زیادہ تر جو ہیں, کیا جیسا کہ ایک روایتی معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ شادیاں کر کے گھروں میں بیٹھ گئیں یا ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں؟
یہ بچیاں جن کی ذکر آپ کر رہی ہیں وہ جب فرسٹ بیچ ہماری تھی 1982 وہ 8 بچیاں تھیں, اور ماشاء اللہ وہ بچیاں جب میٹرک تک پہنچی اکثر ان کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں, اور ایک وقت ایسے بھی آ گیا کہ ماں میٹرک میں ہے اور اس کی بچی یا بیٹا نرسری میں, ارلی چائلڈ ہوڈ ایجوکیشن میں کلاسز میں آتے رہے. مرد کے پڑھنے لکھنے سے معاشرے میں چینج نہیں آیا, وہ ایک فرد ہی پڑھا لکھا تھا, لیکن جب بچی پڑھی لکھی اور اپنے گھر سنبھالنے لگی یا اپنا پروفیشنل کوئی زندگی اس نے گزارنی تھی, اس میں آپ ماحول میں جو چینج دیکھتے ہیں, جو ایٹیٹیوڈنل چینجز ہیں, مائنڈ سیٹ اینڈ سوسائٹل, آپ کو حیرانگی ہوگی کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف بلوچستان.
رؤف صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے کچھ چینجز جو ہیں دیکھی ہوں گی اپنے پولیٹیکل کیریئر میں, تو آپ کو لگا ہے کہ بلوچستان کی عورت جیسے 20 سال پہلے تھی یا 30 سال پہلے تھی, آپ کا اپنا ذاتی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ چینج ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بات طے ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لاز رہے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ عورت کو پیچھے رکھ.
دو اینگل سے ہم اس کو لیتے ہیں. اس پہ ٹرائبل سوسائٹی اپنے جگہ پہ, ریلیجیس پابندیاں اپنے جگہ پہ, لیکن جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں تو آئے سچ ریاست کی اپنی ذمہ داریاں یہاں پہ کمزوریاں لیکیجز ان کی سب سے زیادہ ہے. بلوچستان, کل کی بلوچستان اور آج کی بلوچستان میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے, اور ٹرائبل ایریاز کی سب سے مین وجہ ہے وہ ہے پسماندگی, وہ ہے لیک آف کمیونیکیشن. آج گلوبلائزیشن کا دور ہے, سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کہیں فاصلوں کو انہوں نے قریب لایا ہے, لیکن بلوچستان پاکستان میں رہتے ہوئے بہت پیچھے ہے.
میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے, بلکہ آپ لوگ بات کریں ہمارے پینلسٹ سے, کچھ ان کو ان سے پوچھنا چاہیں یا ان کو کچھ بتانا چاہیں.
میرا نام سیالہ چگزئی ہے اور میں بی ایس انگلش ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. سر, بیسکلی ایجوکیشن حاصل کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے, مینٹیلیٹی چینج کرنا ہے. یہاں پہ ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہم لاہور جا کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بات ہم یہی آ کے یہی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی باہر نہیں جا سکتی۔ سر ہم کیوں نہیں باہر جا سکتے؟ ہمیں، ہم آپ کی ایکول ہے۔ بس میں یہاں پہ یونیورسٹی کے بس میں لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کو جگہ دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ ہم ایکول ہے۔ وہ آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن ہم ایکول ہے لوگوں کے۔ لیکن جب یہاں پہ مینٹیلیٹی کی بات آتی ہے تو عورت کو پیچھے رکھا جاتا ہے کہ ان میں سمجھ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سر یہاں پہ مینٹیلیٹی ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے لوگوں کی، بنسبت کہ ہم یہ بولے کہ ہمیں ایجوکیشن دینی چاہیے۔ ایجوکیشن یہاں پہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمیں چینج لانا ہے وہ ہمارے مردوں کی مینٹیلیٹی میں لانا ہے۔ جی سر،
آپ نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ ایجوکیشن ایجوکیشن کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، تو عورتیں پاکستان میں پچھلے 15 سال سے پاکستان میں یونیورسٹی کے جس لیول کے جو بھی ایگزامز ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پورے پاکستان میں صرف لڑکیاں کر رہی ہیں، اور یہ بالکل طے ہے، ہر شعبے میں جو ہے ٹاپ جو ہے وہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مینٹیلیٹی جو ہے وہ تو کسی اور کی بدلنی ہوگی۔
میرا نام مائرہ محمود ہے، میں ایک بلوچ فیملی سے ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ، ہم لوگ مردوں کی مینٹیلیٹی کی بات کر رہے ہیں۔
جی،
مردوں کی مینٹیلیٹی بناتا کون ہے؟ آپ کی مینٹیلیٹی آپ کی ماں بناتی ہے۔ آپ جب ان کی گود میں جاتے ہو، کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کو جو کچھ اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اگر اتنی ایجوکیشن کے بعد ایک عورت اپنے بیٹے کو وہ چیز نہیں سمجھا پا رہی ہے، اس کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تو یہاں پہ تو پھر بات ہی نہیں ہے نا، پھر ہم مردوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں آنر کلنگز میں ساس بیٹے کو بھڑکاتی ہے اس کو قتل کرو، بیوی شوہر کو بھڑکاتی ہے کہ اپنی بہن کو مارو۔ ہم یہاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، ہم کیسے رائٹس کی بات کریں؟
السلام علیکم، مائی نیم از نائلہ، آئی ایم فرام بی ایس بی تھی تھرڈ۔ تو بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو انہیں حقوق بھی نہیں مل رہا، ان کو قتل و غارت بھی ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہو رہا ہے کہ میل جو ان کا پورا ایک گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے ریسورسز اپنے پاس لے آئیں، الون ہم اسے لے لیں، فیمیل کو دینے کے بجائے ہم خود لے لیں۔ اس لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حقوق لے رہے ہیں، ان پہ قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، جو بھی کریں، جسٹ فار دا سیک کہ وہ جتنے بھی ریسورسز آنے والے ہیں وہ ایک پورا کا پورا جو پاپولیشن ہے فیمیل کا، جو کہ زیادہ بھی ہے، وہ اس کو خود اپنے پاس گرپ میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے خود لے لیں۔ ہم لوگ اس کے خلاف ایک آواز اٹھائیں کہ فیمیل کو جو ہم لوگ سپریس کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ میل کر رہا ہے۔ تو ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ کے لیے سارے حقوق نہیں ہیں، یہاں پہ فیمیل کے لیے بھی حقوق رکھے گئے۔
سر میرا نام محمد جان دشتی ہے، آئی ایم ایسوسیٹڈ ود دا ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ جہاں تک آنر کلنگ کی بات ہے، آپ کے پاس فاسٹ جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 7500 واردات ہوتی ہیں عورتوں کے خلاف، اس کا 0.28% بلوچستان میں ہوتا ہے۔ پچھلے سال پنجاب میں 1000 عورت مارے گئے قتل کے نام پر، بلوچستان میں 46 مارے گئے۔ ٹھیک ہے، ایشو جو ہے ہمارا نیشنل ایشو، یہ ایکچولی ہمارے بلوچستان کا نہیں ہے، یہ اوور آل پاکستان کا ہے۔
ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بالکل ایگری ہیں، ہمیں یہاں پہ کوئٹہ میں آئے ہیں ہم، تو ہم کوئٹہ کی، جب ہم امریکہ میں جائیں گے تو امریکہ کی بات۔
آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، وی فٹ وومن اگینسٹ مین، کہ مین کو قرار دینا یہ دس از ناٹ دا سولوشن۔ آپ سسٹم کو بلیم کریں، آپ اسٹیٹ کو بلیم کریں، آپ اس طبقے کو بلیم کر رہے ہیں جو خود دہشت گردی کا شکار ہے، جو خود انجسٹس کا شکار ہے، جو خود ان امپلائمنٹ کا شکار ہے۔
صحیح،
آپ پہلے مین کی رائٹ کو سیکیور کریں، بعد میں آپ یہ کہیں کہ آپ بلیم
رائٹ۔ ہاں ٹھیک ہے،
آپ بلیم کریں تو میڈیا کو بلیم کریں، لیجسلیٹو اسمبلی کو بلیم کریں، ایگزیکٹو کو بلیم کریں۔ سر
میں آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں، آخر میں صرف اگر آپ یہ کر لیں کہ جس چیز کو آپ سسٹم کا نام دیتے ہیں کہ سسٹم کو بلیم کریں، میڈیا کو بلیم کریں، پارلیمنٹ کو بلیم کریں، وہ سسٹم جو ہے اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مردوں کی ہے، مطلب یہ بات آپ یہ بھی مان لیں۔
So my question was this, that why do we conduct this kind of seminars جب ہمیں کوئی رائٹس نہیں ملتا، وہ چیز ہم کیوں کرتے ہیں جس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جاتا؟ تو دس آئی گیس دس کائنڈ آف سیمینارز گوز یوز لیس۔ اگر وہ چیز جس پہ ایکشن لیا ہو، جو ایکشن جس کا ایکشن ہو، تو ہم کچھ پوائنٹ آف ویو دے، مطلب لیکن ہمارے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, صرف سیمینارز ہمارے لیے ایک ایشو ہوتے ہیں, ہم لوگ بس, نتھنگ ایلس, وی آر جسٹ لائک اے ٹاپک وداؤٹ اینی ریزن.
اس کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے بات بھی ہم نے سن لی کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کوئی,
السلام علیکم سر, میرا نام انم ہے اور میں میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سر میرا کوئسچن بڑا سمپل ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سو کال پڑھے لکھے لوگ, تو سب سے پہلے یہ لوگ جتنا مرضی پڑھ لیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوتا ہے کہ عورت ہم سے نیچے ہے اور اسے ہمیشہ نیچے ہی رکھنا ہے. میں اب یہ یونیورسٹی کی بات کروں گی جہاں جو ہمارے سی آر سلیکٹ ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار میل کو سلیکٹ کر رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ ساری ذمہ داری اٹھائے گا, یہ نہیں دیکھتے کہ فیمیل اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہے. پہلا یہ ہو گیا سر. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہمارے یہاں آنر کلنگ ہے, تو کبھی بھی گناہ ایک سائڈ سے نہیں ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ملوث. تو ہمیشہ عورت کو ہی کیوں قتل کیا جاتا ہے, لڑکے کے ساتھ بھی تو وہی سلوک کرنا چاہیے نا. اور یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو اس کے گھر والے بھی چھپا دیتے ہیں, اور لڑکی کو کے ساتھ جتنا بھی برا ہو تو اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا. اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں, یہ خود جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سوچ بھی اتنی پست ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جہاں سے آتے ہیں ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ عورت آپ سے نیچے ہے, تو آپ جو کریں گے وہ کرتے رہیں. تو میرا یہ وہ ہے کہ جو ہم لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں تو ٹرائبل ایریاز سے خالی انہی کو سلیکٹ کیا جائے جن کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا کھلا ہو, تاکہ وہ جو ہے ترقی کو ذرا صحیح طرح سے وہ کریں.
بہت اچھا پوائنٹ.
فاضلہ بتول فرام میس کام فرسٹ. میرا کوشچن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا کہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں بلوچستان میں. واقعات ہوتے ہیں, رپورٹ نہیں کیے جاتے. خطائی غلطی یا غلطی کی وجہ سے گولی لگنے کا نام دیا جاتا ہے اسے, غیرت کے نام پر قتل کو چھپایا جاتا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشنل فورم پر آ کر بھی اگر ہم کسی عورت کو پست سمجھتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک عورت ہیں, آپ مجھ سے بحث مت کریں, اور ساتھ ساتھ ہم آج بھی اس سیمینار میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو ویسا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ کیا, یہ کہا گیا ہے اسلام میں, یہ حکم ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, ایسا ہونا کیوں چاہیے, ایسا ہے کیوں نہیں, وائی ناٹ, وائی اونلی شوڈ ڈوز اینڈ مسٹ ڈوز, وائی ناٹ پاسبل,
وائی ناٹ. میرا خیال ہے اس سے اچھے الفاظ پہ یہ گفتگو ختم نہیں ہو سکتی تھی. ہم الزام دیتے رہتے ہیں کبھی سسٹم کو, کبھی مذہب کو, کبھی معاشرے کو, کبھی محلے کو, اور یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے, لیکن اصل میں وہ کرنے کی سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو وہی کام کرنا ہو تو اس کے لیے اس کو اجازت کی ضرورت ہے, یا مدد کی ضرورت ہے, یا سپورٹ کی ضرورت ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وائی ناٹ. بہت شکریہ ثنا, رعوف, زبیدہ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
آپ سن رہے تھے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن سائنسز میں ہونے والا ایک مباحثہ, اس کی میزبانی کر رہے تھے محمد حنیف. اس مباحثہ میں آپ نے اسٹوڈنٹس کی رائے سنی اور ان کا نظریہ بھی سنا. یہ مباحثہ بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز قتل و غیرت کا حصہ ہے. اس سے پہلے ہم نے کراچی, پشاور اور سوات کی یونیورسٹیز میں مباحثے منعقد کیے ہیں, اور یہ سارے مباحثے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کر سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. قتل و غیرت کی اس خصوصی سیریز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خصوصی زمینہ ہے, جہاں نہ صرف یہ مباحثے ہیں بلکہ وہاں پر پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہمیں شارٹ فلمز بھی موصول ہوئی ہیں اسی موضوع پر, آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں جو ہیں وہ زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. اسپورٹس کی ایک خبر ہے جس میں کافی دلچسپی مجھے نظر آ رہی ہے. یہ نئی رینکنگ کے حوالے سے انڈین بولرز اس رینکنگ میں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. آئی سی سی کی تازہ ٹیسٹ رینکنگ میں انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ کے نتیجے میں انڈیا نے پہلی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. اور بولنگ کا جہاں تک ذکر ہے تو انڈیا کے کھلاڑیوں کی رینکنگ میں بہتری آئی ہے, اور بیٹنگ کے شعبے میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی پوزیشن میں بھی کچھ بہتری دیکھنے کو ملی ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ انڈیا نے آسٹریلیا اور پاکستان میں پوائنٹس کے معاملے میں کافی زیادہ پوائنٹس سب کا جو حاصل کر لی تھی. بولروں کی رینکنگ میں یہ دوسرا موقع ہے جب انڈیا کے دو کھلاڑی سر فہرست ہیں. اس سے پہلے سن 1974 میں ایسا ہوا تھا. سربین اس کے ساتھ اختتام کو پہنچا. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, لندن میں اسٹوڈیو مینجرز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے رابن شریڈر, اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. وزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے سنیے.
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں کرسمس مارکیٹ میں حملے کے شعبے میں جرمن پولیس کو اب تیونس کے ایک باشندے کی تلاش ہے. پولیس کے مطابق اس شخص پر پہلے ہی خودکش حملے کی منصوبہ بندی کا شبہ تھا. اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ذیلی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے والے افراد کی کل تعداد کا ایک تہائی حصہ بچے ہیں. کانگو کے صدر یوزف کابیلا پر عہدے سے دستبردار ہونے کے لیے عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے. فرانس نے خبردار کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کو صدر پر پابندیاں لگانے کی تجویز دے گا. شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلا ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے شہریوں کے انخلا کے لیے 60 بسوں کی روانگی نامعلوم وجوہات کی بنا پر روک دی گئی تھی. عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے متعلق ایک رپورٹ میں توہین مذہب کے لیے لازمی سزائے موت بغیر کسی تاخیر کے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.